کی خبر لو برادر، قید میں ہو گیا ایک مہینہ، بولی زندہ میں زینب یہ رو کر، قید میں ہو گیا ایک مہینہ، پاس اپنے بلا لیجے بھائی، اٹھ نہیں سکتی مجھ سے جدائی، صبر کب تک کرے گی یہ خار، صبر کب تک کرے گی یہ خار، قید میں ہو گیا ایک مہینہ، دھوپ دن بھر کی اور اوس شب کی، غیر حالت ہے زندہ میں سب کی، پہنچے کیوں کر تمہاری لحد پر، پہنچے کیوں کر تمہاری لحد پر، قید میں ہو گیا اب جفا کی بھی حد ہوئی ہے، ضبط کرنے کی طاقت نہیں ہے، رونے بھی پائی اب تک نہ تم پر، رونے بھی پائی اب تک نہ تم پر، قید میں ہو گیا ایک، دیکھو سجاد کو آ کے بھیا، آہنی توخ گردن میں ڈالا، جاں بلب ہے وہ بیمار و لاغر، جاں بلب ہے وہ بیمار و لاغر، قید میں ہو گیا ایک مہینہ، ہے سکینہ کی بھی غیر حالت، دیکھی جاتی نہیں اس کی صورت، مرتی ہے آپ کی پیاری دختر، مرتی ہے آپ کی پیاری دختر، قید میں ہو گیا ایک مہینہ، بولی زندہ میں زینب یہ رو، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہنداتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موی جاتی ہے، روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے، بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے، آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، کیا کروں کیا نہ کروں جلد بتاؤ لوگوں، صدقہ اکبر کا حقارت سے بچاؤ لوگوں، اٹھ کر کے ہو کھڑے مجھ کو چھپاؤ لوگوں، یا کسی گوشے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگوں، سر کھلی ہوں کسی حجرے میں مجھے بند کرو، ہند آتی ہے مجھے خاک کا پیوند کرو، ہند آتی ہے مجھے خاک کا پیوند کرو، ہاں کہتی ہے قیدیوں کے شور و بکانے مارا، مجھ کو اس ہائے حسینا کی صدا نے مارا، ان کے سردار کو کس اہل جفا نے مارا، کیا وہ سید تھا جسے اہل دغا نے مارا، ایک بجلی سی کلیجے پہ میرے گرتی ہے، ننگے سر فاطمہ آنکھوں کے تلے پھرتی ہے، ننگے سر فاطمہ آنکھوں کے تلے پھرتی ہے، ہاں در زندہ پہ ہوا اتنے میں امبو کمال، بولے دربان بڑے دولتوں عمر و اقبال، قیدیو اٹھو ادب سے کرو سب استقبال، زن حاکم کا ہے زندہ میں نزول اجلال، قصر شاہی سے جو تشریف یہاں لاتی ہے، پرورش کرنے کو تم سب کی حضور آتی ہے، پرورش کرنے کو تم سب کی حضور آتی ہے، پرورش کرنے کو تم سب کی حضور آتی ہے، غم نہ کھا گور کفن میں تجھے دوں گی للہ، ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گی ہمراہ، مرنے والے تیرا کیا نام ہے کب سے ہے تباہ، بولے مولا ابھی 40 برس جینا ہے، آ نام بے کس بھی ہے قیدی بھی ہے نادار بھی ہے، حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے آزار بھی ہے، حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے آزار بھی ہے، ہاں بولی وہ کون سے اسی آپ ملی یہ تازیر، رو کے فرمایا گناہ کچھ بھی نہیں بے تفسیر، اس نے منہ پیٹ لیا اور کہا کب سے ہو اسیر، بولے 10ویں تھی محرم کی جو پہنچی زنجیر، کچھ کفن کے لیے ہمراہ نہیں لایا ہوں، باپ کو چھوڑ کے بے گور کفن آیا ہوں، باپ کو چھوڑ کے بے گور کفن آیا ہوں، ہاں شان زینب پہ نظر کر کے کہا یا داور فاطمہ خلد سے زندان میں آئی کیوں کر دیکھا بانو تو کہنے لگی ہو کر شش در کوئی شہزادی ہے ایران کیے ننگے سر قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے بولی زینب کے نلے زینب کلثوم کا نام وہ نبی زادیاں ہیں قید میں ان کا کیا کام ہے غضب فاطمہ کی آل کے حق میں یہ کلام توبہ کر ہوش میں آ بی بی زباں اپنی تھام جن کو اللہ و نبی عزت و حرمت دیں گے چادریں ان کی بلا صاحب ایمان لیں گے چادریں ان کی بلا صاحب ایمان ہاں ہند ایک ایک کے قدموں پہ گری گھبرا کے اور دہائی جی کے چپ تو نہ اور دہائی جی کے چپ تو نہ رہو شرما کے ذبح کر ڈالو مجھے ایک چھری منگوا کے کس مصیبت میں پڑی ہوں میں محل سے آ کے نام شبیر کا لیتی ہوں تو رو دیتے ہیں نام جب پوچھتی ہوں سر کو جھکا لیتے ہیں نام جب پوچھتی ہوں سر کو جھکا لیتے ہیں قید خانے میں
آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمۃ العالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الخیرین الفاضلین و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم اذان گرامی سورہ یاسین کی آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہے، اور میرے عبادت کرو یہی صراط مستقیم ہے۔ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے سرسری طور کے اوپر، یاد دہانی کے طور کے اوپر وہ باتیں یاد دلائی تھیں جو میں نے اس سے پہلے کبھی عرض کی تھیں آپ کی خدمت میں، اور مجھے یاد ہے کہ آپ لوگوں کو یاد نہیں رہیں گی، لیکن اتنا ہے کہ انسان اپنے اوپر اگر غور کرے، خود اپنے نفس کو پہچاننے کی کوشش کرے، تو اس کے نفس میں خداوند عالم نے بہت ساری صلاحیتیں اور پوٹینشیل دیے ہیں جن کے ذریعے سے وہ بلند بھی ہو سکتا ہے، پست بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کے دونوں پہلو اس کی جگہ پر ہیں، بہت نیک ہو جاتا ہے تو اس کو فرشتہ کہہ دیتے ہیں، بہت پست ہو جاتا ہے تو اس کو جانور کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں انسان کی منزلت سے نیچے ہیں، انسان سے بلند نہیں ہیں۔ فرشتہ کسی کو کہہ دیں تو وہ بھی انسانیت سے گرا ہوا ہے، اور اگر جانور کہہ دیں تو وہ تو ہے ہی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ انسان کو خداوند عالم نے افضل مخلوق بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فتبارک اللہ احسن الخالقین کہا ہے، یہ خالق سب سے بہترین خالق جب اس نے کہا ہے، تو ایسے انسان کا ہونا بہت ضروری ہے کہ جس کی طرف دیکھ کر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ احسن خالقین کی خلقت ہے۔ گیہوں جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں سے بہترین گیہوں، چاول دیکھتے ہیں تو بہترین چاول، تو ہر چیز میں بہترین چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ مجھ جیسے انسان اور آپ جیسے انسان کو دیکھ کر کوئی خالقیت کی، خالق کی عظمت کو نہیں پہچانے گا، اس لیے کہ ہم ابھی اس قابل ہے ہی نہیں کہ فرشتے سے بلند ہو جائیں یا فرشتے ہمارے سامنے سجدہ کر لیں۔ اس منزل پر جب ہم پہنچ جائیں گے کہ تمام مخلوقات کائنات سے افضل بھی ہیں، اور تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور تمام اوصیاء سے افضل ہیں، تو وہ منزل ہے جب خدا یہ پکار کر کہے گا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ وہ مخلوق ہے جو سب سے بہترین مخلوق ہے اور میں سب سے بہترین خالق ہوں۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے جب خلق کیا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ افضل المرسلین ہے، ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ 40 سال تک رسول اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، بلکہ 40 سال تک رسول گمراہ تھے، اور انہوں نے ترجمہ کر لیا اس آیت کا، فوجدک ضالاً فہدا، ہم نے تمہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ گمراہ پایا اور ہم نے ہدایت کی۔ تو یہاں پر جو میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں اس منزل کی طرف، کہ اس کے معنی کیا ہیں، فوجدک ضالاً، ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور ہم نے تمہیں ہدایت دی، تو اس کے ترجمہ اصل میں ضالاً گمراہ ہی کو نہیں کہتے ہیں، ضال اس کو بھی کہتے ہیں جو چیز آپ سے گم ہو جائے، جس کی جستجو میں آپ چلیں، جیسے الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، وزڈم از دا لاسٹ ٹریجر آف اے مومن، لہذا جہاں تمہیں مل جائے اس کو لے لو، اس لیے کہ وہ تمہارا ہے۔ تو یہاں بھی دال کا لفظ استعمال ہوا ہے، کھوئی ہوئی چیز۔ تو فوجدک ضالاً، ہم نے تمہیں گمنام پایا لوگوں کے درمیان، فہدا، پھر ہم نے لوگوں کی ہدایت کی تمہاری طرف۔ تو بات وہی ہے، لفظ وہی ہے، مگر معنی یوں بدل گئے کہ رسول اللہ کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، کفار قریش نہیں پہچانتے تھے کہ یہ رسول ہونے والے ہیں، گم تھے رسول ان کے درمیان۔ بعد میں ہم نے لوگوں کی ہدایت کی کہ تم ان کی طرف چلو، یہ آخری پیغمبر ہیں۔ تو یہ جو مسلمان اکثر ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ فرشتہ آیا تھا، دل کو صاف کیا، یہ بالکل غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ پھر ہر مسلمان کے لیے یہ سنت بن جائے گی کہ 40 سال تک فرشتے کا انتظار کرے اور فرشتہ آئے تو پھر مسلمان ہو جائے. اور اگر یہ سنت نہیں ہے, سنت رسول ہے, یہ پہلی سنت رسول ہے, اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. اور جو 35 سال کا ہو یا 30 سال کا ہو اور مسلمان ہو جائے تو پھر وہ رسول سے آگے بڑھ جائے گا. اور اگر کوئی پیدائشی مسلمان ہو تو پھر وہ رسول سے اور افضل ہو جائے گا. تو وہاں جناب عیسیٰ گہوارے میں تو کلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا اور کتاب دی ہے, اور ہم نے اپنے رسول کی عظمت کو اتنا گھٹا دیا کہ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. اس سلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اور اللہ کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, تم مرسلین میں سے ہو اور صراط مستقیم کے اوپر ہو. اور یہ صراط مستقیم وہ تو ہے جو جہنم کے اوپر سے صراط گزرے گی, جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. لیکن یہاں پر جو صراط مستقیم ہے وہ ہمارے نفس کے اندر ہے. اسی لیے ملائکہ کائنات نے اور رسول اللہ نے فرمایا ہے من عرف نفس فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو معتدل راستے سے جب آپ ہٹیں گے, ماڈریٹ راستے سے جب آپ ہٹیں گے, اسی وقت آپ سے گناہ سرزد ہوگا. مثال کے طور کے اوپر جو کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ عقل کا کام ہے آپ کی ہدایت اور رہبری کرنا. اکثر جو انٹلیکچوئلز ہیں, مجھے انٹلیکچوئل سے بڑی شکایت ہے, اکثر بات ہے محمد والے محمد, اور مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ انٹلیکچوئلز کون ہیں. جب بھی میں کہتا ہوں بھائی کوئی انٹلیکچوئلز ہیں تو آ جائیں آگے ذرا سوال جواب کرنے, تو وہ آتے بھی نہیں. تو یہ انٹلیکچوئل طبقہ ہے کیا مجھے نہیں معلوم ہے, مگر ان کی طرف سے اعتراض ضرور آ جاتا ہے. تو یہ انٹلیکچوئل طبقہ ہماری نظر میں وہ ہے جس کے پاس ڈگری ہو, پی ایچ ڈی ہو یا ڈاکٹریٹ ہو, تو ان کو انٹلیکچوئل کہا جاتا ہے. مگر میری نظروں میں انٹلیکچوئل وہ ہے حقیقت میں جو معلومات کے ذخیرے سے نامعلوم چیز کا پتہ لگائے, اس کو میں انٹلیکچوئل کہتا ہوں. اور جس کے پاس پورا خزانہ ہے ہسٹری کا یا ریسرچ کا, پورا خزانہ ہے اس کے پاس, معلومات اس کے پاس ہیں, تو وہ انٹلیکچوئل نہیں ہے بلکہ وہ اچھی میموری والا آدمی ہے جس کے پاس میموری بہت اچھی وسیع ہے. تو یہاں پر جو دماغ ہے آپ کا, اس دماغ میں جو عقل ہے, عقل کہاں پر ہے, کیسی ہے, کتنی ہے, یہ کسی کو پتا نہیں ہے. ہاں اتنا انہوں نے جائزہ لگا لیا کہ ہاں دماغ ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس کا بڑا دماغ ہو اس کی بڑی عقل ہے؟ نہیں. دماغ جو برین ہے وہ ہمارے سامنے ہے, مگر اس کے اندر جو عقل ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. یہ عقل کب آئی؟ جب روح داخل کی گئی تھی. اس روح کے داخل ہونے کے بعد روح جب سوچتی ہے اور سمجھتی ہے تو اس کو عقل کہتے ہیں, روح جب یقین کرتی ہے تو اس کو قلب کہتے ہیں. اور انسان کا جسم جو کام کر رہا ہے اس کو برین کہتے ہیں, اور جو دھڑک رہا ہے اس کو دل کہتے ہیں. دل کی جگہ پر روحانی قلب ہے, اور انسان کے دماغ کی جگہ کے اوپر روحانی عقل ہے. یہ عقل وہ ہے جو نور ہے, اور آپ کے دماغ میں جو نور کے اجزاء ہیں ان کو وہ ایکٹیویٹ کرتی ہے. سلوا دیجیے محمد والے محمد پر. ملائکہ کائنات نے بہت بہت ہی سائنٹیفک آپ کے لحاظ سے یہ بات 1400 سال پہلے کہہ دی. منتر کا استماع و زبیل عقول, جس نے عقل مندوں کی باتیں سننی چھوڑ دی, ماتا عقلہ, اس کی عقل مر جاتی ہے. بہت واضح حدیث ہے کہ جو عقل مندوں کی باتیں سننا چھوڑ دیں اس کی عقل مر جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور جملہ کہتے ہیں مولا, العقل غریزۃ, تزید و بل علم و تجارب. عقل ایک ایسا آرگن ہے، ایک ایسی چیز ہے جو بڑھتی ہے علم کے ذریعے سے اور تجربوں کے ذریعے سے. اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ اگر علم نہ ہو اور تجربے نہ ہو تو یہ عقل ایک برتن ہے جس کے اندر آپ کوئی بھی چیز ڈال دیں. تو یہاں پر آپ دوسرا جملہ سنیے گا، ایک سلاد بھیج محمد والے محمد. اب یہ جملہ آپ سنیے گا، اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے گا. مولا کہتے ہیں العقل مرکب العلم والعلم مرکب الحلم. ترجمہ کروں، عقل علم کی وہیکل ہے اور علم ٹالرنس کے لیے وہیکل ہے. وہیکل کوئی بھی ہو وہ بغیر ڈرائیور کے چلتا نہیں ہے. تو مولا کے لفظ سنیں، مولا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عقل چلے گی علم کے ذریعے سے اور تمہارا علم کامیاب ہوگا تمہارے برداشت کے لحاظ سے، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے سواری بنے ہوئے ہیں. تو عقل میں حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم عقل مند پیدا تو ہوتے ہیں مگر پوری کی پوری ذمہ داری اس کی ہوتی ہے جو اس عقل کو نالج پہنچا رہا ہے. اسی لیے رسول کی حدیث ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے مگر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیا جا رہا ہے علم وہ جس راستے سے آئے اسی طرح سے عقل کام کرنے لگتی ہے. مگر یقین جو ہے وہ عقل کا کام نہیں ہے، یقین جو ہے وہ دل کا کام ہے جسے قرآن مجید میں قلوب کہا جاتا ہے. سلوات بھیجے محمد والے محمد. آپ لوگ جو ہے وہ اتحاد پوری کائنات سے گلوبل اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پورے انسانوں میں گلوبل اتحاد ایک ہی ذریعے سے ہو سکتا ہے اور وہ عقل ہے. ریلیجن کے ذریعے سے تو نہیں ہو سکتا، عقل کے ذریعے سے گلوبل اتحاد ہو سکتا ہے. تو یہاں پر میں آپ سے یہ جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں کہ مولا کائنات یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کے لیے علم ایک چراغ ہے. العلم مصباح العقل، عقل بہت وسیع ہے، جس جس رخ پر تم علم کا چراغ لے جاؤ گے وہ حصہ عقل کا روشن ہوگا. چاہے وہ کیمسٹری کی طرف لے جاؤ، چاہے وہ فزکس کی طرف لے جاؤ، چاہے وہ فقہ دین کی طرف لے جاؤ، یعنی جیسا علم کا چراغ ہوگا وہ حصہ عقل کا روشن ہوگا. تو ڈاکٹر میڈیسن میں اور میکانیکل انجینئر میکینکس میں اور جو دوسرے پڑھے لکھے ہیں وہ اپنی اپنی فیلڈ میں ہوں گے، اسی لیے وہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں. اگر یہ احتیاج ختم ہو جائے تو دنیا برباد ہو جائے. اب مولا کائنات کا دوسرا فقرہ کہ اگر سب ایک جیسے ہو جائیں عقل کے اعتبار سے اور سب پرفیکٹ ہو جائیں تو پھر دنیا برباد ہو جائے گی، اس لیے کہ کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا. تو خداوند عالم نے کسی کو کم عقل دے کر کسی کو زیادہ دے کر ایک کو دوسرے کا محتاج بنایا ہے تاکہ اس طرح سے دنیا آگے بڑھتی رہے. تو اب یہاں پر رک کر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ رسول کے زمانے میں اگر سب کی سطح عقلی کا جائزہ لیا جائے تو اگر سب کے سب پرفیکٹ ہوتے تو کسی سے بھی ہم نالج لے لیتے، ہمارا اسلام جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ رسول کی بدن سے اور خطبے سے اٹھ کر جانے والے اصحاب اکثر ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے تھے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ جب کیا کہہ رہے تھے ہماری سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب پورا خطبہ وہ نہیں سمجھے. تو ایک ایسی شخصیت ہمیں چاہیے رسول کی بزم میں جس نے کوئی رسول کا خطبہ نہ چھوڑا ہو، جو رسول کی زندگی کے کسی لمحے میں غیر حاضر نہ رہا ہو، جو کسی آیت کے ترجمے میں رسول کے ساتھ نہ رہا ہو، تعویل میں ساتھ نہ رہا ہو، بلکہ ہر جگہ کے اوپر رسول کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہو. جب ایسی شخصیت ہو تو پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کا حافظہ کیسا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. حافظے بھی تو الگ الگ ہوتے ہیں. میموری، اس کی مثال آپ کو دے دوں میموری کی. چلیں ایک سلوات بھیج دیں. تو مجھے معلوم ہے کہ آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، لیکن آپ کو سناؤں گا میں. دیکھیں، عقل جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک عقل وہ ہے جو تھنکنگ پروسیس کے ذریعے سے بات کو اپنے ذہن میں بٹھاتی ہے. تھنکنگ پروسیس کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے آیت اللہ طباطبائی نے میزان میں اس کی تشریح کی ہے کہ پہلے جو ہے چیز ویژن میں آتی ہے، تصور میں آتی ہے، پھر وہ وہم میں جاتی ہے، پھر آپ فکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر تصدیق پیدا ہوتی ہے، اور جب تصدیق پیدا ہو جائے تو یقین ہوتا ہے، اور جب یہ تھنکنگ پروسیس مکمل ہوتی ہے تو آپ اب یقین پیدا ہونے کے بعد اینالائز کرتے ہیں کہ کون سی چیز کو حافظے کے کون سی لائبریری میں رکھنا ہے. حافظہ آپ کا بہت بڑا ہے، اس میں آپ کو لے جا کر اسے رکھنا ہے، اور پھر یہ عقل کا اور اس لائبریری کا لنک ہوتا ہے. اگر لنک ختم ہو جائے حافظے سے اور سوچ سے، تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ ہاتھ میں مولی ہوگی، آپ کہیں گے گاجر ہے، اس لیے کہ حافظے سے لنک نہیں ہے. اسی لیے جو لوگ اکثر کاما میں پڑے رہتے ہیں، اور بچپن سے پیدا ہونے کے بعد کاما میں ہیں، اور 20 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی، اب آپ ان سے جا کے پوچھیں گاجر دکھا کے یہ کیا ہے، وہ نہیں جانتے، گاجر نہیں جانتا ہے وہ. آپ اس کو علم دیں، وہ حافظے میں رکھے گا، اور پھر جو موجودہ چیز ہے اس کو اس حافظے سے ملا کر ایک بات بتائے گا. یہ الزائمر والے بیچارے اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ نہیں جانتے، وہ بھول جاتے ہیں. تو حافظے میں اور ان کی سمجھ میں لنک نہیں رہا ہے. تو اب رسول کے دربار میں آنے والے کتنے کیسے تھے ہمیں نہیں معلوم ہے. ہمیں اتنا معلوم ہے کہ اصحاب رسول ہیں 150,000، یہی تو تھے اصحاب رسول. اس میں سے کچھ بچے تھے، کچھ جوان تھے، کچھ بوڑھے تھے، لیکن ان میں سے کوئی ایسا دعوے دار نہیں ہے جو جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے رسول کی ہر حدیث کو یاد کیا ہے، میں نے ہر رسول کی ہر حدیث کو سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اور حافظے میں رکھا بھی ہے، سوائے ایک ذات گرامی کے جو مولا کائنات ہیں، جو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی مسجد میں نازل ہوئی، کون سی گھر میں نازل ہوئی، اور مجھے اس کی تعویل بھی معلوم ہے، اس کی تفسیر بھی معلوم ہے. تو یہ جب بتا رہے مولا کائنات، تو رسول بھی اس کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں کہ یاد رکھو، کان تو ہر ایک جیسا ہوتا، ہر ایک کا ہوتا ہے، مگر علی کا کان کون سا کان ہے؟ اذن واعیہ، یہ وہ کان ہے جس میں امانتیں رکھی جاتی ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. اور خود مولا کائنات نے بھی یہ جملہ کہا ہے کہ رسول نے مجھے 1,000 باب علم کے تعلیم کیے، اور میں نے ہر باب سے، ایک ایک باب سے 1,000 نکالے. یہ صفت جو ہے وہ کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تراب ہی کی صفت ہے کہ اس میں ایک دانہ ڈالے تو 100 دانے واپس کرتی ہے، تو ابو تراب کی شان کیا ہوگی. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. اب یہاں تک آپ آ گئے ہیں تو اب سنیے. دوپہر میں جمعے کی نماز میں مولانا ذکر کر رہے تھے، اور ان کا ذکر کیا تھا؟ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض واذکروا اللہ کثیرا، جب تم نماز ختم کر دو تو اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ. یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے. ذکر کے معنی کیا ہیں آپ سمجھ لیں. یہی ذکر کے معنی ہے جو آپ کے حافظے کے پچھلے طبقے میں بات پہنچ گئی ہے اس کو بار بار آگے لانا تاکہ جب موقع ملے تو آپ یہ نہ کہیں کہ سوچ کر بتاؤں گا، بلکہ ادھر آپ سے پوچھا جائے ادھر آپ جواب دے دیں. مثال، اگر آپ کو چابی بھولنے کی عادت ہے گھر میں، کار کی چابی اگر آپ بھول جاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ بھولتے ہیں، مگر کار کی چابی اگر کسی کے بھولنے کی عادت ہے تو وہ ایک کام کرتا ہے، پہلے تو ایک جگہ بنا لیتا ہے کہ یہاں پر چابی رکھنا ہے مجھے، اور بار بار چابی وہیں رکھتا ہے، اور جب اس جگہ سے گزرتا ہے دیکھتا ہے کہ چابی ہے کہ نہیں ہے. اگر اسے دیکھا اس نے کہ چابی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ پھر چابی کو جو ہے وہ لا کے وہیں رکھ دے گا. یہ کام کیوں کر رہا ہے وہ؟ تاکہ جب گھر سے باہر نکلے کار چلانے کے لیے تو چابی تلاش کرنا نہ پڑے، فوراً مل جائے. تو قبر میں جو سوال کیا جائے گا بہت معمولی ہے. سوال کیا ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رسول کون ہے؟ یہ بار بار ہم ذکر کر کے اس کو سامنے لاتے ہیں تاکہ جب ضرورت ہو تو سوچنا نہ پڑے، فوراً جواب دے دیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ اسی لیے ہم بچوں سے بھی کہلواتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ جو آپ یالی یالی کا نعرہ لگاتے ہیں، خیریت ہے؟ یالی یالی کا جو نعرہ لگاتے ہیں، یہ نعرہ لگانے کا کیا فائدہ؟ تو بس یہی میں جواب دوں گا کہ ذکر ہے، تاکہ اگر کوئی پوچھ لے کل کہ تمہارا مولا کون ہے تو مجھے سوچنا نہ پڑے کہ تلاش کرنا پڑے کہ 150,000 انبیاء میں تلاش کر کے دیکھوں اور کہوں کہ یہ نہیں. ادھر سوال ہوا ادھر جواب ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ذکر. اب ذرا ایک اور لفظ سنیے گا، جب آپ کا علم اور آپ کا حافظہ دونوں مل جائے تو ذکر ہوتا ہے، اور جب ذکر سمجھ میں آ جائے اور آپ کو بلند کرنے لگے تو اس کو عرفان کہتے ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے. یہ ہے عرفان. مجھے معلوم ہے کہ درس کے اعتبار سے اگر آپ کو ڈائیگرام بتایا جائے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا، لیکن یہاں پر مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ہمیں معرفت کے لیے کہا جا رہا ہے. تو جب معرفت کے لیے کہا جا رہا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرو، رسول کی معرفت حاصل کرو، تو ہمیں چاہیے کہ وہ طریقہ بھی معلوم ہو کہ کیسے معرفت حاصل کی جائے. تو پہلے علم ہو، پھر حافظہ ہو، اور ان دونوں کا ذکر ہو، اور پھر معرفت حاصل ہو. اگر علم نہیں ہوگا تب بھی معرفت نہیں ہوگی، حافظہ نہیں ہوگا تب بھی معرفت نہیں ہوگی، بار بار ریپیٹیشن نہیں ہوگا تب بھی معرفت نہیں ہوگی. تو ایک ہی ذکر چاہے ہو مگر وہ بار بار کیا جاتا ہے تو پھر یقین کی منزل بلند ہوتی چلی جاتی، اور یہی یقین ہے جو اللہ کے پاس پہنچتا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. اب یہ مثال آپ سن لیں، اور آیت قرآن جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَيَسْعَدُ إِلَيْهِ كَلِمُ الطَّيِّبِ، بلند ہوتا ہے اللہ کی طرف کلمہ طیب، اور وَعَمَلُ الصَّالِحِ يَرْفَعُهُ، اصل پرواز کی صلاحیت کلمہ طیب میں ہے، اور جو بلند کرنے والی چیز ہے، جو اس کو اٹھا رہی ہے اوپر، وہ آپ کا عمل صالح ہے. اور جو نماز میں آپ کا کلمہ طیب ہے وہ بہت چھوٹا ہے. اس کا نام ہے نیت. یہ ہے آپ کا کلمہ طیب. پوری نماز رکوع سجدہ قرات یہ صرف اس نیت کو بلند کر رہی ہے. اصل بلند ہونے والی چیز وہ قربتن اللہ ہے. اسی لیے نیت میں آپ کو چھوٹ نہیں دی گئی, نماز میں چھوٹ ہے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر پڑھ لیں. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کر پڑھ لیں. مگر کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ نیت نہیں کر سکتے تو بغیر نیت کے پڑھ لیں. یہ نہیں آپ کو ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہی ایک قربتن اللہ جو ہے وہی ایک چیز ہے جو بلند ہو رہی ہے. یسدو الیہ کلمۃ طیب وہی بلند ہونے والی چیز ہے. عمل صالح تو اس کو پش کر رہا ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دوں کہ اصل پلین تو وہی ہے. یہ تو ایک گیس ہے عمل صالح جو اس کو ہیلپ کر رہا ہے بلند ہونے میں. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نیت ہی اتنی بلند ہوتی ہے کہ پھر اس میں عمل صالح کی ضرورت نہیں ہوتی, یا اتنے زیادہ عمل صالح کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے کہ نیت ہی اتنی بلند ہے. تو وہاں پر ایک ضربت اگر لگ رہی ہے تو یہ ضربت تو احد میں بھی لگی تھی, خندق میں بھی لگی تھی, مگر نیت ہی اتنی بلندی پر ہے کہ رسول کو کہنا پڑا ضربت و علی یوم الخندق اب ضرب میری عبادت شکل ہے. یعنی علی کی ایک بار جو خندق کے دن ہوئی تھی وہ تمام ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تو یہ کیا ہے؟ وہ نیت ہے اور وہ قربت ہے, وہ کلمہ طیب ہے جو اس منزل پر ہے جہاں پر کسی اور کی نیت پہنچ نہیں سکتی. ایک سلوات ہے جو محمد والے محمد. اب دوسرا, اب دوسری بات آپ کے سامنے یہ کہہ دوں کہ یہ کلمہ طیب ہے جو بلند ہو رہا ہے. کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہے جو آپ کی نیت ہے قربتن الی اللہ. جناب ابو ذر نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں کپڑے دھوتے وقت بھی نیت کروں؟ تو ابو ذر مولا رسول اللہ نے جواب دیا, تمہارے ہر ایکشن میں اور عمل میں نیت ہے, چاہے وہ کپڑا دھونا ہو چاہے وہ سونا ہو. قربتن اللہ کی نیت کر کے سو, پورا سونا تمہارا عبادت بن جائے گا. قربتن اللہ کر کے کھاؤ, تمہارا کھانا عبادت ہے. اور پھر یہ بھی سوچو گے کہ کیا کھانا ہے. ایک سلوات ہے محمد والے محمد. دیکھیں گے کہ حلال غذا ہے یا نہیں ہے, میرا سونا حلال ہے یا نہیں ہے. تو ہر قربتن اللہ, ٹی وی بھی آپ کھولیں قربتن اللہ. اب آپ وہی دیکھیں گے جو اللہ کی قربت کا تقاضا رکھتی ہے. ایک سلوات ہے محمد والے محمد. اسی طرح اب یہ قربتن اللہ کہہ کے کوئی آدمی شراب پینے لگے تو میں کیا کر سکتا ہوں, وہ اور بات ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ قربتن اللہ اگر انسان کو ہوش میں نہ لائے تو پھر وہ نیت نہیں ہے. نیت تو اسی کو کہتے ہیں کہ انسان جو بے ہوش ہے وہ ہوش میں آ جائے. تو میں مسلمانوں سے خطاب کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ قربتن اللہ, اللہ سے قریب ہو جائیں, یہ نیت ہے. کتنے لوگ اللہ سے قریب ہوئے ہیں؟ کیا اللہ ایسا ہے جو جس سے ہم قریب ہو سکیں؟ وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں, اس سے زیادہ قریب اور کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ سے قربت کا کیا معنی؟ یعنی جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کے اعمال کی جب ہم کاپی کریں گے تو ہمارا عمل بھی اللہ کا مقرب بن جائے گا. جب ہم رسول جیسی نماز پڑھیں گے تو پھر اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں, پالنے والے ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی تھی مگر جیسے تجھے تیرے رسول نے تیرے حبیب نے نماز پڑھی ہے اور وہ مقرب تھے تیرے, ویسی ہی نماز ہم نے پڑھی ہے. لہذا جو صلہ اس کو دے رہا ہے وہی صلہ مجھے بھی دے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. کاپی کی صلاحیت بہت ہے. جب آپ کسی کی کاپی کریں امتحان میں نہیں ویسے نقل کریں, شبیہ بنے آپ کسی کی, تو اس کی اہمیت بہت ہے. جناب موسیٰ کے زمانے میں فرعون کے دربار میں ایک مسخرہ تھا اور مسخرے کا کام یہ تھا کہ ہر ایک کی نقل کرنا. ایک مرتبہ وہ موسیٰ کی شبیہ بنا اور موسیٰ کی نقل کر کے فرعون کے دربار میں اس نے بتایا تھا. جب فرعون اور فرعون کے آدمی پوری فوج غرق ہو گئی تو موسیٰ نے دیکھا کہ وہ مسخرہ زندہ ہے. کہا پانے والے یہی تو سب سے زیادہ ظالم ہے, یہ تو میرا مذاق اڑاتا تھا. کہ موسیٰ ایک مرتبہ صحیح مگر یہ تمہارا شبیہ بن گیا تھا, تو جو میرا شبیہ بن جائے میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کو برباد کر دوں. ایک شبات بھیجے محمد والے محمد شبات. تو ہماری ذمہ داری تو رسول کو کاپی کرنا ہے, رسول کی زندگی کو کاپی کر لیں, اس کے بعد نجات کا یقین کر لیں. اس لیے کہ رسول کی کاپی بھی ہو اور نجات نہ ملے یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جتنا زیادہ آپ رسول کے عمل سے اپنے عمل کو متصل کرتے چلے جائیں گے اتنے ہی اقرب بنتے چلے جائیں گے, اتنے ہی نزدیک بنتے چلے جائیں گے اور اتنی ہی منزلت بلند ہوتی چلی جائے گی. ایک صلوات بھیجے میں بات میں آپ کو بتاؤں. رسول اللہ کا جب انتقال ہوا ہے تو مدینے کے کچھ عیسائی دوڑے ہوئے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ رسول کے بارے میں ہمیں اطلاع ملی تھی لیکن ہمارا جو بادشاہ تھا اس نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ جا کے ایمان لاؤ رسول کے اوپر, تو مجبوراً ہم ٹھہرے رہے. اب ہمیں موقع ملا ہے اس لیے کہ بادشاہ مر گیا اور مدینے میں اب جب آئے ہیں ہم تو پتا چلا کہ رسول کی بھی رحلت ہو گئی. تو ہم نے یہ اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ کوئی بھی رسول اپنا وصی بنائے بغیر جاتا نہیں دنیا میں, تو وہ وصی کون ہے جو اس وقت ہے؟ تو کسی نے اشارہ کیا کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے. یہ بہت ہی عزت کے ساتھ گیا اور اس نے گھٹنے پکڑ لیے. یہی جملے ہیں. پنجاب میں اکثر لوگ گھٹنا پکڑتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کہاں سے آئی ہے؟ جب اس روایت کو میں نے پڑھا میں نے کہا اوہ یہ تو عرب سے آئی. اس نے آگے گھٹنے پکڑے اور کہا کہ حضور میں ایمان لانے کے لیے آیا ہوں اور آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں. میں اس وقت مسلمان نہیں. بس اس نے پلٹ کر یہ جواب دیا, سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے اور میرے درمیان میں کیا فرق ہے, آپ مجھ سے افضل کیوں ہیں؟ پلٹ کے جواب بہت آسان جواب تھا. کہا کہ اس لیے میں افضل ہوں تم سے کہ میں مومن ہوں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو, اور مومن جو ہے وہ کافر سے افضل ہوتا ہے. سمجھنا تو چاہیے تھا, آسانی سے سمجھ جاتا چلا جاتا, لیکن نہیں. اس نے کہا کہ نہیں یہ تو آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, مجھے پروف چاہیے. پروف کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ افضل ہیں؟ تو پلٹ کر سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیں کہ اگر یہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنے نفس کے اعتبار سے مومن ہیں یا اللہ کے اعتبار سے مومن ہیں تو کیا جواب ہے آپ کا؟ کہا کہ میں اپنے نفس کے اعتبار سے مومن ہوں مگر اللہ کی نظر میں کیا ہوں یہ میں نہیں جانتا. آپ بھی تو یہ کہیں گے نا, میں نہیں جانتا. اب پھر جب سوال کرتا ہے میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, میں آپ کی نظروں میں کافر ہوں یا اللہ کی نظروں میں کافر ہوں؟ تو یہ جواب دیتے ہیں میری نظر میں کافر ہو, اللہ کے بارے میں نہیں جانتا. کہا پھر بتائیے کہ آپ نے اور مجھ میں فرق کیا ہوا؟ اللہ کی نظروں میں نہ آپ کا ایمان ثابت نہ اللہ کی نظروں میں میرا کفر ثابت. تو اب اس کے بعد سوال کرتا ہے کیا آپ کو امید ہے کہ آپ جنت میں جائیں, کیا آپ جنت میں جائیں گے؟ کہا کہ نہیں, مجھے پتا نہیں یہ کہاں جاؤں گا. خوف بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جنت میں نہ جاؤں. کیا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم امید کرتے ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں؟ کہا ہاں تمہارے لیے امید ہے. تو پلسستا کہتا ہے یہ کون سا ایمان ہے؟ کیا آپ کو اپنے بارے میں شک ہے اور میرے بارے میں امید ہے؟ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلنے لگا تو مولائے کائنات آئے. اور جیسے ہی مولائے کائنات کو لوگوں نے دیکھا, ایک مرتبہ نعرہ تکبیر لگایا, اور جیسے ہی نعرہ تکبیر لگا تو اس نے مڑ کے دیکھا کہ اب یہ کیا ہوا. تو لوگوں نے کہا کہ ان سے سوال کر لو. اب سنیے گا سوال, وہی سوال دوہرا رہا ہے. یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا میں؟ میں عیسائی ہوں. مولانا نے کہا میں افضل. کیا یہ بتائیے کہ آپ مومن ہیں اپنے نفس کے اعتبار سے یا اللہ کے اعتبار سے؟ کہ جتنا اللہ کے اعتبار سے میں مومن ہوں اسی طرح سے اپنے نفس کے اعتبار سے ہوں. کہا یہ تو بڑی مستحکم جواب ہے. اس کے بعد پوچھتا ہے, اب اپنے بارے میں نہیں پوچھتا ہوں, اب پوچھتا ہے دوسرا سوال کہ یہ بتائیے کہ آپ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ رسول اللہ نے مولا نے کہا کہ جنت میں, جنت عدن. کہ یہ آپ سے کس نے کہا؟ کہ یہ رسول صادق اور امین نے کہا. کہ کیسے پتا چلا کہ وہ رسول صادق بھی ہے امین بھی ہے؟ کہ آیتوں کے ذریعے سے اور معجزات کے ذریعے سے. جب یہ سوال کر لیا اس نے تو آخری سوال کرتا ہے کیا ان کے بعد ان کا وصی ہوگا, اور وصی ہوگا تو وہ مر جائے گا یا مارا جائے گا؟ کہا ان کے بعد ان کا وصی ہوگا جو مارا جائے گا. کہا کتنے سال زندہ رہے گا؟ کہا 30 سال زندہ رہے گا, اور جب یہ داڑھی سرخ ہو جائے گی خون سے تو وہ دنیا سے جائے گا. اس نے آگے بڑھ کر جھپکا اور مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک حقا وصی رسول اللہ. اشہد بعد بھیج محمد والے محمد. تمام اشہد جتنے اصحاب پیغمبر ہیں سب کو اطمینان تھا کہ ان کے درمیان میں مولا کائنات ہیں. بلکہ ان کا جملہ بھی یہی تھا کہ اگر علم ہے, علم کے بارے میں پوچھنا ہے تو درے مدینۃ العلم کے پاس جاؤ. اور جب ضرورت ہوئی بار بار بلایا اور بار بار اپنے مسائل کو حل کروایا. تو بس یہاں پر اتنا کہنا ہے کہ یقین ہونا چاہیے ایسا صراط مستقیم پر چلنے کے بعد کہ ہماری نجات ہو جائے گی. وہ نماز کیا فائدے کی جو پڑھ کر ہم ہٹیں اور پوچھا جائے کہ نماز قبول؟ پتہ نہیں مولانا, پتہ نہیں کیا مطلب بھی. اللہ نے وعدہ کیا ہے تم نماز پڑھو گے میں قبول کروں گا, تم توبہ کرو گے میں معاف کروں گا, اور تم حاجت طلب کرو گے میں پوری کروں گا. اس کا وعدہ ہے. اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ نماز پڑھ لی ہے مگر پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. اور جس نے حقیقی معنی میں نماز پڑھی ہے جب اس سے سوال کیا جائے گا نماز قبول ہے, تو کہے گا جب میں نے تکبیر کہی تھی جب ہی قبول ہو گئی تھی. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. کائنات کی جتنی چیزیں کائنات کی ہیں وہ سب کے سب ہمارے اختیار میں. تکبیر کے ساتھ نماز قبول ہو جائے. یہ جملہ اس لیے میں نے کہہ رہا ہوں کہ جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا وضو کا پانی ہاتھ میں نہیں آیا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا, ابھی آپ نے وضو نہیں کرنا شروع کیا کہ آپ کے ہاتھوں میں لرزش آ گئی؟ تو مولا نے جواب میں یہی کہا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. بس یہی قبولیت ہے. بارگاہ میں پہنچے اور تکبیرۃ الاحرام کہا اور قبول. جبھی تو مدینے والوں نے اور کوفے والوں نے ایک ایک رات میں ہزار ہزار تکبیر کی آواز سنی ہے علی کے گھر سے. تو ایک ایک رات میں ہزار تکبیر, یعنی ایک تکبیر پر دو رکعت نماز ہے. جب امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ تو ہر درخت کے نیچے 500 درخت ہیں آپ کے اور ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, تو کیا آپ کی نماز اور آپ کی عبادت علی کے برابر ہے؟ کہنے کیا بات کر رہے, صحیفہ علی لاؤ. اور جیسے مولا کا صحیفہ پڑھا آنکھوں سے آنسو جاری کہ کہاں علی کی عبادت اور کہاں میری عبادت, 1000 رکعت نماز پڑھ رہے تھے روز مگر نہیں علی کی عبادت سب سے. تو اس یقین کے ساتھ اگر عبادت ہے اس صراط کے اوپر چلے تو پھر وہ جو بیٹھا ہوا ہے اسی صراط پر اس کے بہکائے میں کبھی نہیں آئیں گے. سورہ اعراف کی 16ویں آیت جس میں خدا مند عالم اس کی نقل کر رہا ہے ابلیس کی, اور ابلیس کیا کہہ رہا ہے, فبما اغویتنی, اس لیے کہ تو نے مجھے چھوڑا ہے, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں ان کے تاک میں بیٹھے رہوں گا. کہاں پر؟ صراط مستقیم پر بیٹھا ہے. اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ جس صراط مستقیم پر اللہ ہے, جس صراط مستقیم پر رسول ہے, جس صراط مستقیم کے اوپر ائمہ ہیں, اسی صراط کے اوپر یہ بھی ہے بہکانے کے لیے. کہاں کہاں سے بہکائے گا؟ آگے سے بہکاؤں گا, پیچھے سے بہکاؤں گا, دہنے سے, بائیں سے, یعنی ہر جانب سے بہکا رہا ہے وہ. یعنی جہاں جہاں آپ اکمپنی کر سکتے ہیں کسی کو, اس ہر سمت سے وہ بہکا رہا ہے. جہاں جہاں سے آپ دوستی کر سکتے ہیں, دوست آپ کے پہلو میں چلے گا, دوست آپ کے بائیں طرف چلے گا, آگے چلے گا, پیچھے چلے گا, تو یہ ہر سمت سے آئے گا, دوست بن کر آئے گا اور بہکائے گا. مگر ایک سمت وہ ہے جو آسمان کی طرف سے ہے اور ایک سمت وہ ہے جو زمین کی طرف سے ہے. یہ 2 طرفیں ہیں جس کی طرف سے وہ بہکا نہیں سکتا. تو اللہ نے بھی یہ کہا کہ تم دہنی جانب اور بائیں جانب کی بات کر رہے ہو, یا میں اپنے بندوں کو جو ہے وہ بلند کر رہا ہوں. یا سدو الہ کلم طیب, کلم طیب بلند ہوتا ہے, نہ دہنے جاتا ہے نہ بائیں جاتا ہے. تو یہاں پر جو بلندی اس مقام پر پہنچ جائے جہاں پر خود اللہ پکار کرتے ہیں, یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا, یعنی ہماری عبادتیں کتنی بھی کر لیں کم ہیں, مگر رسول کی عبادت اتنی زیادہ تھی کہ خود پروردگار کو یہ کہنا پڑا کہ کھڑے تو ہو رات میں مگر تھوڑا سا کم. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادتیں اس بلندی کے اوپر, دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دوں کہ عبادت اسی کا نام ہے جو پیروی رسول ہو جائے. عبادت اسی کو کہتے ہیں جو پیروی ائمہ ہو جائے, اہل بیت ہو جائے. اصل بات ہے جو محمد علی اللہ یہاں تک آپ لایا ہوں, اب تھوڑا سا میں آپ کو پھر پریشان کروں گا. تو ایک فتنت ہے, حکمت سے نکلی ہوئی باتوں میں فتنت ہے, اور فتنت کے بعد فراست ہے, اور فراست کے بعد توحید, توحید کے بعد حسن تدبیر. یہ تو عقل کی شاخیں ہیں. بس میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں, چاہے وہ آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہو یا پھر ویڈیو کے ذریعے سے ہو, ڈی وی ڈی کے ذریعے سے ہو, کتابوں کے ذریعے سے ہو, علم میں اضافہ کریں. بس یہاں پر ایک جملہ سنیے گا, مولا کیا کہتے ہیں. مولا یہ کہتے ہیں جب تم اپنے علم کو دوسروں کے علم کے ساتھ ملا دو گے تو ایک نیا علم پیدا ہوگا, جیسے کہ شہد کی مکھی مختلف پھولوں سے عرق چوس کر ایک نئی چیز تمہیں دیتی ہے جس میں شفا ہوتی ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. بالکل بالکل ایک عجیب انداز سے مولائے کائنات نے کہا ہے کہ نہیں, ملاؤ تھوڑا سا علم, دین بھی لو, تھوڑا سا علم یہاں سے لو, وہاں سے لو, یہ سب تمہارا ہے, تم سے کھو گیا ہے اس کو تلاش کر کے لے لو. اور یہی نہیں, تم جب تلاش کرنے کے لیے نکلو گے علم تو ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. کیا کریں گے؟ طالب علم جب نکلتا ہے تلاش علم میں تو ملائکہ اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. اور پھر جملہ سنیے گا, طالب علم کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یرزقو، اللہ اس کو رزق دیتا ہے بغیر حساب. اب تیسرا جملہ سنیے گا، بغیر حساب تو آپ کے وہاں زیادہ ملتا ہے نا، ایک سلوا بھیجے محمد بھائی. طالب علم کی بات کر رہا ہوں، کبھی بھوکا نہیں رہتا. تیسری بات، حدیث رسول میں کیا ہے کہ جب علم حاصل کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے تو پوری کائنات اس کے لیے استغفار کرتی ہے، حتی یہاں تک کہ وہ مچھلیاں جو سمندر میں ہیں سب چیزیں اس کے لیے استغفار کر رہی ہیں جب تک وہ تحصیل علم کر رہا ہے. صحیح علم کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ جب صحیح علم آ جائے تو اس کے بعد حکمت بنتی ہے. حکمت کب بنتی ہے؟ جب اس علم کو آپ استعمال کر کے ایک نئی چیز پیدا کریں، اس کو کہتے ہیں وزڈم. پرانی باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، آپ نے ان کو یوز کیا ایک نئی جگہ کے اوپر، اس کو کہتے ہیں وزڈم. اور اسی وزڈم کی یہ شاخیں ہیں. تو اب یہ دوسرا جو پہلو ہے آپ کا غضب کا، بس اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. غضب میں جو ماڈریشن کی پوائنٹ ہے اس کا نام ہے شجاعت، سینٹر پوائنٹ. اس سے اگر بڑھ جائیں، افراد کر جائیں تو تحور ہے، اور اگر اس سے نیچے آ جائیں، گر جائیں تو یہ بزدلی ہے. اگر بیچ میں رہے تو شجاعت ہے. شجاعت کی کیا معنی؟ اگر کسی نے آپ کے ایک وار کیا ہے تو آپ بدلے میں ایک ہی وار کریں. کسی نے ایک گھونسا مارا ہے تو بدلے میں ایک ہی گھونسا مارے. یہ شریعت بھی ہے، شجاعت بھی ہے. اگر آپ بڑھ گئے حد سے تو راستے سے ہٹ گئے، گھٹ گئے تو راستے سے ہٹ گئے. اب سنیے گا جملہ، ایک وار جو ہے وہ گنتی کی آسانی سے گنی جا سکتی ہے، تلوار کی ایک وار. مگر اس وار میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے، کوئی زیادہ سخت وار اور کوئی کم سخت وار. مولا کائنات نے جو امام حسن علیہ السلام سے کہا تھا کہ بیٹا حسن جیسا اس نے وار کیا ہے مجھ پر ایسا ہی وار تم کرنا، یہ بات بتا رہا ہے کہ عدالت شجاعت میں اتنی تھی کہ جس ناپ کی وار ابن ملجم نے کی ہے علی اسی ناپ کی وار جو ہے اسی ناپ کے لحاظ سے وار مانگ رہے ہیں. اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے اندر شجاعت علی بھی پائی جاتی ہو، عدالت علی بھی پائی جاتی ہو. ایک سلوات ہے جو محمد والے محمد بس. اس کی شاخیں جو ہیں وہ صبر ہیں، اور صبر کے بعد علو و ہمت ہے، اور علو و ہمت کے بعد حلم ہے. شجاعت سے نکلتا ہے حلم، اور اس کے بعد آخر میں ہے وقار. وقار کے معنی ہے ڈگنیٹی. اکثر ہم لوگ پست ہمت بھی ہو جاتے ہیں اور اکثر اپنا وقار بھی ختم کر دیتے ہیں. یہ وقار جو ہے سب سے زیادہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب جیب میں کچھ نہیں ہے، پیسے دولت کچھ نہیں ہے، مگر لوگوں کے سامنے جب چلتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا مالدار ہے. یہ ہے وقار. اور یہ وقار کون سا ہے؟ یہ بندگی کا وقار ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. کہ ہم فقیر بنیں گے مگر اپنے جیسے فقیروں کے سامنے نہیں، بلکہ اس کے سامنے فقیر بنیں گے جو غنی ہے. عبداللہ سنیے گا، امام زین العابدین علیہ السلام کا، محتاج محتاج سے مانگے، محتاج محتاج سے مانگے تو چاپلوسی ہے، اور محتاج جب غنی سے مانگے تو دعا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وقار جو ہے وہ اس کو ٹھیس نہ لگ جائے. آپ کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلائے تو جیسے ہی وہ ہاتھ پھیلاتا ہے ویسے ہی حقدار ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں اپنی عزت رکھی ہے. لہذا شریعت کیا کہتی ہے, بڑے ہوئے ہاتھ کو خالی رد نہ کرو. جب اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے تو اس کی بارگاہ میں جو ہاتھ بلند ہو جائے اس کو وہ خالی کیسے رد کرے گا. لیکن ہم کتنا کر سکتے ہیں, ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ مانگ رہا ہے دے دو, اور وہ مانگنے والا بھی کس کی صلاحیت سے مانگتا ہے, دینے والے کی یا لینے اپنے لحاظ سے مانگتا ہے, دینے والے کی صلاحیت سے مانگتا ہے یا اپنے اعتبار سے مانگتا ہے. یہی بات تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. اور جب وہ مانگ رہا ہے تو سامنے والے کو دیکھ کر نہیں مانگ رہا ہے, اپنی ضرورت کو دیکھ کر مانگ رہا ہے. ہاں سامنے والے کا جائزہ لے رہا ہے کہ سامنے والے کو کس کس سے محبت ہے, تاکہ اس محبوب کا وسیلہ دے کر جس سے مانگ رہا ہے اس کے دل کو راضی کر لے اور مہربان کر لے. تو ایک وسیلہ تلاش کرتا ہے. اسی لیے جو پاکستانی فقیر ہیں یا ہندوستانی فقیر ہیں وہ بچوں کی تعریف کر رہے ہیں, فلاں کی تعریف کر رہے ہیں. یہاں کے فقیر تو اور ہی ٹائپ کے ہیں, مگر یہاں تعریف کر رہے ہیں فلاں کی تعریف, اس کی تعریف. مثال کے طور پر اور جملہ کہہ دوں, جب کسی اور محلے میں جاتا ہے تو وہاں دیوا کی تعریف کرتا ہے, کرشنا کی تعریف کرتا ہے, رام کی تعریف کرتا ہے. جب آپ کی گلی میں آتا ہے تو حسن اور حسین کی تعریف کرتا ہے. تو یہ نام کیوں لے رہا ہے, تاکہ جو ان کے ماننے والے ہیں, جو ان سے محبت کرتے ہیں, ان کے وسیلے سے مجھے عطا کر دے. تو جب اللہ کے ہاتھ, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند ہوئے ہیں تو یہ بھی تو تلاش کر لو کہ اللہ سے قریب کون ہے, تاکہ اس کے وسیلے سے دعا مانگ لے. سلوات بھیجے محمد والے محمد. لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ بلند آواز میں مانگو, کبھی نہیں کہا اس نے. آہستہ سے مانگ لو, اپنے گھر میں مانگ لو, مناجات کر لو. مناجات کے معنی یہی ہے, آہستہ آہستہ سے مانگ لو. وہ رسوا کرنا نہیں چاہتا دوسری مخلوق کے سامنے. اگر رسوا کرنے لگے, مثال کے طور پر کوئی آپ کے بغل میں بیٹھ کر ہی کہ پڑھنے والے مجھے ایک ملین دے دے, تو آپ لوگ آپ جا کے دوسرے سے کہیں دیکھو ایک ملین مانگ رہا ہے, رسوا ہوگا. کیا نہیں, تم آہستہ سے مانگ لو, جب بھی میں سنتا ہوں, میں تمہاری رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں. تو ایک ملین یا دو ملین کی بات ہو رہی ہے. اب اگر کوئی ملک سلیمان مانگے تو زیادہ ہی مانگتا ہے. انسان کوئی ہے جو کم مانگتا ہوں؟ نہیں, کوئی نہیں ہے ایسا جو کم مانگتا ہوں. مگر ایک بندہ وہاں مسجد میں تھا جو کم مانگ رہا تھا, پالنے والے مجھے قلیل میں کر دے. تو یہ بغل میں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا, یہ کون سی دعا ہے, سب کثیر مانگتے ہیں تم قلیل مانگ رہے ہو. کہ میں قلیل اس لیے مانگ رہا ہوں کہ قرآن میں ان کو قلیل ہی کہا گیا ہے. کہ وہ کون ہے, قلیل ان میرے عبادی شکور, میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں, میں یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے. تو سطح ذہنی, قرآن پڑھنے میں بھی سطح ذہنی کا لحاظ کیا جاتا ہے. خلوا بھیجے محمد والے محمد. بس چند فقرے اور, اور یہاں پر روک کر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مانگتا ہے انسان تو اپنی عزت اپنی ہتھیلی میں رکھ کر, اور دینے والا جب اس کو کچھ دے دیتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے کہ وہ صدقہ اس کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے, میرے پاس پہلے آتا ہے, میں اس کو لے لیتا ہوں. یعنی گویا آپ جس نے بھی آپ کے سامنے مانگا ہے اس کی عزت آپ کی نظروں میں کم ہوئی ہے یا زیادہ؟ جس نے بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کی عزت آپ کی نظروں میں کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ نفسیاتی طور پر بتائیں. ہمیشہ کم ہوتی ہے عزت مانگنے کے بعد. جس سے اس نے مانگا اس کی عزت کم ہوئی آپ کی نظروں میں. تنہا یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر جتنا مانگے گا اس کی عزت بڑھے گی, گھٹے گی نہیں. اب تیسری بات سن لیں اسی مانگنے پہ. امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ جملہ کہا کہ میرے پاس اتنی فقیری آئی کہ میں نے اپنے پاس جتنی ملکیت تھی سب ایک ایک کر کے بیچ ڈالی اپنی زندگی گزارنے کے لیے. صرف ایک عزت نفس تھی جس کو میں نے بچا کر رکھا ہے, اور وہ بھی اس لیے بچا کر رکھا ہے کہ مجھے کوئی اس کا خریدار نہیں ملا. اور اے مولا, آج وہی عزت نفس بیچنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں, اس لیے کہ آپ سے بہتر اس کا کوئی خریدار نہیں نظر آتا. مولا نے فوراً اپنے خزانچی کو حکم دیا اور اس نے 4000 دینار یا 5000 دینار لا کر مولا کی خدمت میں لیا. مولا نے اس کو دے دیا اور دینے کے بعد کہا, ایسے وقت میں آئے ہو جب مسلسل بارش موسلادار بارش نہیں ہو رہی ہے بلکہ بوندا باندی ہو رہی ہے, اور یاد رکھو جو تم بیچنے کے لیے آئے تھے وہ میں نے خریدی نہیں ہے, وہ اب بھی تمہارے پاس ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عزت نفس جو تم لائے تھے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے لے لی ہے, جیسی لے کر آئے ہو ویسی ہی لے کر جا رہے ہو. یہاں پر یہ جملہ. اس کے بعد پھر دوسرا جملہ سنیے گا امام زین العابدین علیہ السلام کا, کیا فرماتے ہیں؟ کبھی فقیر کو فقیر نہ کہا, کبھی سائل کو سائل نہ کہا, بلکہ کیا کہتے تھے؟ اے میرے دنیا کی دولت آخرت تک پہنچانے والے. یعنی مرتبہ بڑھا دیا کہ آپ تو میرے دنیا کی دولت لینے نہیں آئے ہو بلکہ میرے دنیا کی دولت کو آخرت میں پہنچانے کے لیے آئے ہو. یعنی عزت بڑھا دی سائل کی یہ کہہ کر. اس کے بعد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, ایک شخص آیا اصفہان کا اور آنے کے بعد کہا, مولا میں گھر میں مالدار ہوں مگر یہاں حج کر کے آیا ہوں تو میرے پیسے ختم ہو گئے, اب مجھے ضرورت ہے. مولا نے کہا بیٹھ جاؤ. جب سب مجمع چلا گیا تو مولا اندر گئے اور جانے کے بعد دروازے کے پاس آئے اور آ کر اس کو آواز دی. جب وہ قریب آیا تو دروازے کے اوپر سے اس کو تھیلی دے دی. ابا سلط وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ابو سلط نے کہا کہ کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا 200 دینار. مولا نے آواز دی کہ چلے جاؤ, میرے تمہیں دیکھنے سے پہلے لے کر چلے جاؤ, اور جب موقع ملے واپس کر دینا, نہ ملے تو میری طرف سے صدقہ کر دینا. وہ لے کر جب چلا گیا اور مولا باہر نکلے تو ابا سلط نے کہا, مولا معمولی رقم تو نہیں تھی, تو پھر آپ کو اس کے سامنے کیوں نہیں آئے؟ تو مولا کہتے ہیں, اے ابو سلط, اس لیے سامنے نہیں آیا کہ جو شرمندگی کا احساس اس کے چہرے پر ہے وہ احساس میں نہ دیکھوں. مانگنے والے کے جو چہرے پر انفعالی کیفیت ہوتی ہے اس کے اوپر میری نظر نہ پڑے. بس اجان گرامی, جب بلند مرتبہ ہو جاتا ہے انسان تو چھوٹے سے کبھی مانگتا نہیں, چھوٹے مرتبے والے سے کبھی نہیں مانگتا ہے. جب مانگے گا بلند مرتبہ سے مانگے گا. اہل بیت کے دروازے کے اوپر جبرائیل کا آنا, فطرس کا آنا اور مانگ کر لے جانا, یہ بتا رہا ہے کہ کائنات میں اس سے بڑا گھر کوئی نہیں ہے. یہاں پر جو آتا ہے وہ بلندی بھی لے کر جاتا ہے, عزت بھی لے کر جاتا ہے, اور جو مانگتا ہے وہ حاجت بھی پوری لے کر جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی سائل آتا تھا, اس کے سوال کرنے سے پہلے امام جواب دے دیتے, حاجتوں کا مرضیہ, تیری حاجت پوری. تو کسی نے کہا, مولا ابھی تو اس نے مانگا بھی نہیں ہے, انتظار تو کر لیجیے, مانگ لے اس کے بعد میں کہے تیری حاجت پوری. ہو سکتا ہے کہ اتنی مانگ لے جو آپ کے پاس نہ ہو. تو امام نے جواب میں یہ کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھ کر دیتا ہوں, اپنے ذات کے اعتبار سے نہیں دیتا. تو اس نے بھروسہ رکھا ہے تو کتنا مانگ لے گا, جتنا بھی مانگ لے اس کے خزانے میں کمی نہیں ہو سکتی, عطا ہی عطا ہو سکتی. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے وہاں تمام لوگ آتے تھے اور ہر ایک اپنے اعتبار سے مانگتا تھا اور اس کو عطا ہوتا تھا, اس لیے کسی اور کے دروازے پر نہیں ہے. علم والا علم لے کر جا رہا ہے, دولت والا دولت لے کر جا رہا ہے, اور اگر توبہ کرنے والا توبہ کر رہا ہے تو وہ مغفرت لے کر جا رہا ہے, اور اگر کوئی قیدی آ گیا ہے تو وہ آزادی لے کر جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ فطرس نے اڑتے ہوئے یہ جملہ کہا ہے, من مثلی انا عتیق الحسین, میرے مثل کون ہے, میں حسین کا آزاد کرنا ہوں. اور کربلا میں حر جب آیا ہے تو ایک لمحہ بھی نہیں ہوا فاطمہ کے لال کے لیے, کہا حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو آخرت میں بھی آزاد ہو. یہ جملہ حسین کا خود بتا رہا ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں کی طرف حسین کی نگاہ ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ زہرا کا لال کربلا میں شہید ہو گیا تو اس کے احساسات ختم ہو گئے, نہیں. رسول اور آئمہ وہ ہیں جو ہمیشہ دیکھتے ہیں, ہمیشہ. تصیر اللہ عملکم, اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے, وہ رسول ہوں والمومنون, اور مومنون دیکھتے ہیں. اور یہ جو حسین کا سر چل رہا ہے کوفے میں, یہ زینب کو بھی دیکھ رہا ہے, ام کلثوم کی طرف بھی نگاہ ہے, اور بیوی کی وہ شجاعت اور وہ وقار کہ دشمن کے دربار میں بیوی نے اپنے بھائی کی مظلومیت اور اپنے بھائی کی حقانیت اور شہادت کو ثابت کیا. بس جو شور مچا ہوا تھا کوفے کے بازار میں, یہاں تک کہ اونٹ بھی بے قرار تھے اور ان کی گھنٹیاں بج رہی تھیں, جیسے ہی زینب نے کہا اس کتو تو راوی یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کی آواز اس کے سینے میں رک گئی, یہاں تک کہ گھنٹیوں کی آواز بند ہو گئی. اور اس وقت جو حسین کی بہن نے خطبہ دیا ہے, اس خطبے کو سننے کے بعد نابینا صحابی رسول عبداللہ ابن عفیف اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے, اے بیٹی کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا بابا کیوں؟ کہا مجھے تو علی کا لہجہ سنائی دے رہا ہے. کہا بابا یہاں کوئی مرد نہیں ہے, یہاں کوئی بیوی ہے جو بک ڈھول کر رہی ہے. کہا مجھے تو بالکل علی کا لب و لہجہ سنائی دے رہا ہے. کہا بیوی ذرا جا کے پوچھو تو یہ کون ہے. اور جب اس نے پوچھا کہا ہائی یہ نوبت آ گئی ہے کہ فاطمہ کی لاڈلیاں اور فاطمہ کی بیٹیاں برسرے بازار چلے بے مکھنو چادر. اور جب دربار زیاد میں ابن زیاد اپنی تعریف کر رہا تھا اور حسین کو جھوٹا قرار دے رہا تھا, تو وہیں کھڑے ہو کر عبداللہ ابن عفیف نے کہا تو جھوٹا ہے, تیرا باپ جھوٹا, تیری ماں جھوٹی, اور جس نے تجھے ولی بنایا ہے اور خلیفہ بنایا اور گورنر بنایا ہے وہ بھی جھوٹا ہے, میرا حسین صادق ہے. پھر عبداللہ ابن عفیف کی جنگ ہوئی, اور یہ صحابی رسول جب شہید ہوا ہے تو اس نے دو فقرے کہے, مولا جنگ جمل میں ایک آنکھ چلی گئی, جنگ صفین میں ایک آنکھ چلی گئی, شہادت کی تمنا باقی تھی تو آج وہ تمنا پوری ہوئی ہے, اس لیے کہ میں آپ کے اہل بیت پر اپنی جان کو نشار کر رہا ہوں. دربار شام کے نزدیک جیسے جیسے قافلہ پہنچتا گیا, وہاں پر ام کلثوم اور جناب زینب دیکھ رہی تھی کہ تماشائیوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا بہن ام کلثوم ذرا شمر سے کہہ دو کہ ایسے راستے سے ہمیں لے کر جائے جہاں پر تماشائیوں کا ہجوم کم ہو, جہاں کا راستہ قریب کا ہو. تو شمر سے جیسے ہی ام کلثوم نے کہا نہیں میں تو اسی راستے سے لے کر جاؤں گا بابو صاحب سے جہاں تماشائیوں کا مجمع زیادہ ہے. اجیان گرامی بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے وہاں دروازے سے لے کر دربار تک, لیکن 6 گھنٹے لگ گئے زینب کو. اور جب چلنے لگی ہے تو ایک رسم تھی اور 12 گلے تھے, اور اس وقت جب بابو ساعت میں داخل کی جا رہی تھی تو زینب سے رہا نہیں گیا, اپنا ایک مرتبہ بیویوں کو اکٹھا کیا, آؤ ام کلثوم, آؤ سکینہ, آؤ رقیہ, آؤ رباب, میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. جیسے ہی زینب کے ہاتھ بلند ہوئے ویسے ہی سر مظلوم کربلا پر نگاہ پڑی, دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے, تڑپ کر کہا ہے میرے ماں جائے, کون سی مصیبت آ گئی جو آنکھوں سے آنسو جاری ہے. آواز آئی, بہن اسی عالم میں دربار میں چلی جاؤ ورنہ میری محنت رائے گاہ ہو جائے گی. یزید کے دربار میں اس طرح سے کھینچ کر لے جایا گیا ہے کہ امام زین العابدین کہتے ہیں اقادو ذلیلان قدم اس کا کہ اننی من الذنب عبد الغابہ حنو نصیر, ہمیں ایسے کھینچ کر لے جایا جا رہا تھا جیسے کہ حبشی غلاموں کو کھینچ کر لے جایا جاتا ہے. اور امام نے کہا ہے معمولی طرح سے رسم نہیں بنی تھی بلکہ ہاتھوں کو پسے پس سے باندھا گیا تھا اور بیویوں کے رسم باندھی گئی تھی, اس میں سکینہ کا گلا بھی بندھا ہوا تھا. دربار یزید میں جب جا کر قافلے کو کھڑا کیا گیا, ایک مرتبہ زین العابدین نے کہا اے یزید اگر میرے نانا ہوتے تو کیا جواب دیتا؟ یزید نے حکم دیا کہ رسن کھول دی جائے, اور جیسے ہی رسن کھلنے لگی سکینہ پر نظر پڑی, دیکھا کہ ایک ہاتھ گلے پر ہے اور ایک ہاتھ منہ پر ہے, اور بچی کبھی پیر اٹھا رہی ہے کبھی پیر رکھ رہی ہے. کہا کہ یہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا یہ سکینہ بنت الحسین ہے. کہا کہ اس کو میرے قریب بلاؤ. جیسے ہی بچی قریب آئی تو سوال کرتا ہے اے سکینہ اتنا بتاؤ کہ تمہارے ایک ہاتھ گلے پر کیوں ہے؟ کہ یزید تیرے لوگوں نے ان میرے ماں بہنوں کو ایک ہی رسن میں باندھا ہے اور اسی رسن میں میرا گلا بھی بندھا ہوا ہے, جب وہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے تو میں لٹک جاتی ہوں, لہٰذا میں اپنے ہاتھوں سے رسن کو ٹانے ہوئے ہوں. کہا کہ ایک ہاتھ سے چہرے پر کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ ان کے بال بڑے ہیں, وہ اپنے بالوں سے پردہ کر رہی ہے لیکن میرے بال چھوٹے ہیں, اس لیے میں اپنے ہاتھوں سے پردہ کر رہی ہوں. کہا سکینہ کیا تم اپنے باپ کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا کہ ہاں یزید بہت عرصہ ہوا ہے دیکھے ہوئے. کہا کہ یہ تشتے تلا ہے اس میں تمہارے بابا کا سر رکھا ہوا ہے, یتیم بچی کو تسلی کس طرح سے دی جا رہی ہے کہ باپ کا کٹا ہوا سر دکھایا جا رہا ہے, بچی طرف کے آگے دوڑی کہ باپ کے سر کو اٹھا لے. یزید نے روک دیا, نہیں میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں حسین سے کتنی محبت ہے اور حسین کو تم سے کتنی محبت ہے. اگر حسین کو محبت ہوگی تو وہیں سے آواز دو, حسین تمہارے پاس چلے آئیں گے. ایک مرتبہ جمع ہوا دامن پھیلایا, بابا یزید آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے, بابا میری گودی میں چلے آئیے, سر مظلوم کربلا تشت دلا کے اٹھا, بچی داری چلے جیسے لگا لیا, بابا آپ کے مرنے کے بعد تماشے لگے, آپ کے مرنے کے بعد تازی آنے لگی. اللہ رحمت اللہ علیہ قوم الظالمین وسلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. بارہ نہ واسطہ احمد والے محمد کا, ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ, پالنے والے بحق محمد والے محمد توفیق عطا فرما کہ ہم اسوہ رسول کی اتباع کریں, پالنے والے بحق محمد والے محمد ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے منور و پر نور فرما, پالنے والے بحق محمد والے محمد ہمیں توفیق عطا فرما کہ صحیح معنوں میں اجر رسالت ادا کر سکیں, پالنے والے بحق محمد والے محمد ہمارے اعمال قبول فرما, ہمارے دعاؤں کو مستجاب فرما. پالنے والے ہمارا مرثیہ نوحا, ہماری عزا, ہمارا ذکر, ہمارے مشاہد اور ہمارا ماتم قبول فرما. پالنے والے اس عزا کے ذریعے سے شہزادی کونین کو تسلیت و تعزیت عطا فرما, امام زمانہ کو تسلیت و تعزیت عطا فرما. پالنے والے ہمارے بچوں کی تفریقات میں اضافہ فرما, ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھ. پالنے والے بحق محمد والے محمد جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما, جو با روزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی عطا فرما. پالنے والے واسطہ محمد والے محمد کا حج اور زیارات سے مشرف فرما, ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما, ہمارا شمار ان کے اعوان و اشعار میں فرما.
يا حسين يا حسين يا حسين سر دے دیا حسین نے زینب نے دیردا 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 گھر دین پر لٹا دیا گھر دین پر لٹا دیا راضی کیا خدا سر دے دیا حسین نے زینب نے دیردا سر دے دیا حسین نے زینب
جواب دے رہا
سر دے دیا حسین نے زینب نے دیدہ اس کی بجھائی تشنگی حرمل کے تیر نے اس کی بجھائی تشنگی حرمل کے تیر نے غازی نے جس کی چاہ میں غازی نے جس کی چاہ میں بازو کیے فدا سر دے دیا حسین نے زینب نے گردا سر دے دیا حسین نے زینب نے گردا شہ بول پر کسی نے اکبر سے کھینچ کر شہ بول پر کسی نے اکبر سے کھینچ کر شہ بول پر کسی نے اکبر سے کھینچ کر اجڑا ہے غم مجھے تیرا اجڑا ہے غم مجھے تیرا بھائی نہ بچ سکا سر دے دیا حسین نے زینب نے دیردا سر دے دیا حسین نے زینب نے دیردا مہندی امنگ لائی ہے پروا کے لال کی مہندی امنگ لائی ہے پروا کے لال کی مہندی امنگ لائی ہے پروا کے لال کی شہر کے پھول میں شہر کے پھول داشت میں شہر کے پھول داشت میں بکھرے ہیں جا بجا سر دے دیا حسین نے زینب نے دیردا سر دے دیا حسین نے زینب نے دیردا دیکھی گئی نشام غریب کی بے کسی دیکھی گئی نشام غریب کی بے کسی دیکھی گئی نشام غریب کی بے کسی آنکھوں سے خون روتا ہے آنکھوں سے خون روتا ہے بیمار کربلا سر دے دیا حسین نے زینب نے دیردا سر دے دیا حسین نے زینب نے دیردا گھر دین پر لٹا دیا گھر دین پر لٹا دیا راضی کیا خدا سر دے دیا حسین نے زینب نے دیردا
یا حسین
نکلی جو کربلا سے ہو کر اسیر زینب کوفے سے ہو کے پہنچی شہر دمشق میں جا ڈالی نگر بہن عباس کے جو سر پر خاموش لب تھے لیکن دل نے کہا تڑپ کر بازار شام کا ہے ہر ایک گلی سجی ہے عباس تیری بہنا قیدی بنی ہوئی ہے عباس تیری بہنا قیدی بنی ہوئی ہے عباس تیری بہنا بنی ہوئی ہے عباس تیری بہنا ایسی بنی ہوئی ہے عباس تیری بہنا ایسی بنی ہوئی ہے عباس تیری بہنا ایسی بنی ہوئی ہے میرے ستم سے دا پہلے گلو اصغر اب لہو میں ڈوبی ہوئی کلی ہے عباس تیری بہنا ایسی بنی ہوئی ہے عباس تیری بہنا ایسی بنی ہوئی ہے مرنے سے تیرے بھیا تنہا ہوئے جو سرور تنہا مقتل میں اب کھلے سر مقتل میں اب کھلے سر میدان میں لاش سرور میدان میں لاش سرور وہ بے کفن پڑی ہے عباس تیری بہنا قیدی بنی ہوئی ہے عباس تیری بہنا قیدی بنی ہوئی ہے زخمی بدن سے تیرا دل مجھے لگے ہے دل مجھے لگے ہے شانے تیرے کٹے تھے بازو میرے بندے ہیں بازو میرے بندے ہیں ہر ایک تیری مصیبت تیری مصیبت زینب کہہ رہی ہے عباس تیری بہنا ایسی بنی ہوئی ہے عباس تیری بہنا ایسی بنی ہوئی ہے میں آنری بہن تھی اور شہر شہر کوفہ شہر شہر کوفہ حیرت ہے کوفیوں نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا ایک لمحہ بھی نہ سوچا زہرا کی بیٹیوں پر زہرا کی بیٹیوں پر کیا دور بے کسی ہے عباس
Brothers, a reminder that we have the H1N1 flu shots available tomorrow night. So we will have, initially we announced that we were going to have 100, but we were able to get 150 of those shots. So please come by tomorrow between 7:30 to 9 in the clinic area. We will have the H1N1 flu shots available, please.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من دونيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب نصر الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان الأمان 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 عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم
Brothers and sisters, please pay attention to the announcement for next week. Next week we will have, inshallah, Maulana Muntazir Abbas Nakhvi coming in starting Tuesday night. So next week, Tuesday night through Saturday, we will have Maulana Muntazir Abbas Nakhvi. Along with him, we will have the famous Marcia Khan brother Abrar coming also, inshallah. So next week, Tuesday through Saturday, Maulana is Muntazir Abbas Nakhvi and Marcia Khan is Brother Abrar Hussain, inshallah.
Assalamu alaikum. May I have your attention, please? I found a lens. If somebody have lost a lens from the glass, there's only one lens found. So please get it.